إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات پڑھ لیں محمد والا. تمام تعریفیں خدائے حسین کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خانوادہ حسین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار حسین کہ آج پھر زندگی ملی برائے ذکر امام حسین. یقیناً این سعادت زور بازو نیست، اپنی قوت اور اپنی طاقت پر یہ سعادت حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ حسین کے پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. آپ کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں، اور یقیناً اپنے عنوان پر اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے دو تین جملے آپ کی خدمت مقدس میں. بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں صاحبان ایمان کی. ان پریشانیوں کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے آل محمد کی بارگاہ مقدس سے ایسے عنوانات بھی مرحمت کر دیے گئے کہ اگر انسان ان تمام تر عنوانات سے توسل اختیار کر لے تو اس کی پریشانیاں مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اولاً تو یاد رکھیے کہ جب کبھی تنگی اور رزق کا مسئلہ ہو اور آپ خدا سے وسعت اور رزق کے خواہش مند ہوں، تو ایک تو اپنے حق میں دعا تو آپ کیا ہی کرتے ہیں. جس شہر میں رہتے ہوں، جس ملک میں رہتے ہوں، اس ملک اور شہر کے حق میں بھی دعا کرنا پڑے گی. جب تک کہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، جہاں پہ آپ کی جاب اور ملازمت، اگر وہاں کے لیے پروردگار رزق وسیع نہیں کرے گا تو آپ تک رزق کیسے پہنچے گا؟ یاد رکھیں گے. تو اولاً پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں پر اگر حالات بہتر ہیں، رزق وہاں پر آ رہا ہے، تو وہاں کے رزق کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو اس شہر کے حق میں دعا مانگیے کہ خدا اپنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اس شہر میں، اس ملک میں نازل کرے تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی جو کہ بیان تو کیا روایت نے، مگر شاید ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے انسان کبھی کبھی شک یا شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے لگتا یہ کہ اسے اگر اس نے آج کوئی دعا پڑھ لی ہے تو کل اس کی حاجت پوری ہو جانی چاہیے. انشاءاللہ ہماری یہ بات شاید ضبط کرے گی ہمارے عنوان سے بھی. وہ چاہتا ہے کہ لفظ خلق نہ ہو، لفظ امر ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. مگر اس سے پہلے ایک انتہائی معروف اور مشہور روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے عظیم صحابی اور ان کے بارے میں انتہائی شہرت یافتہ روایت. روایت کا مطلب یہ واقعہ جو روایت سے ربط دے رہا ہے. روایت تو اسے کہا جائے جو معصوم سے الفاظ حدیث کے عنوان میں بیان کی گئی ہو. ایک واقعہ ہے جو رب دیتا ہے روایت سے. کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس لوگ پہنچے تھے حالت مرض میں تو ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا تو ہم دوبارہ وظیفہ کھول دیتے. وظیفے کا مطلب آپ سمجھیے کہ اسکالرشپ. ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب اسکالرشپ ملتی تھی اللہ کے رسول کے اصحاب کے زمانے میں کچھ کام کریں یا نہ کریں اسکالرشپ حکومت کی طرف سے ملتی تھی اور حکومت جس کی چاہے بند کر دے جس کی چاہے کھول دے. تو صاحبان حکومت ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کی جو بند ہو چکی تھی اسکالرشپ کھول دیتے ہیں. کہنے لگے جب میں اس کی احتیاط عامل ہو وہ حکومت کی امداد کیا لے گا جس سے محمد کی امداد مل رہی ہو. کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیے آپ ان کی فکر مت کیجئے, بیٹیاں ہیں میری, بیٹا کوئی نہیں ہے, آپ ان کی فکر مت کیجئے, میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور مجھ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو سورہ واقعہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا. سورہ واقعہ پڑھنے کے طریقوں میں طلبات پڑھے محمد والے محمد ایک طریقہ تو بہت سمپل سا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اور رات کو سونے سے پہلے کے درمیان کسی وقت میں پڑھ لیا. اور ایک طریقہ بعض صاحبان عرفان کا اس سے مختلف ہے. نماز عشاء کے بعد, ویسے تو اتنی نمازیں میں نے بیان کی ہیں کہ اب وہ مجھے کہیں نماز والا ہی خطاب نہ مل جائے, لیکن بہرحال مجھے اس خطاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کا احسان ہے کہ قبول ہو جائے. اور کسی مومن کے حق میں ہماری دعا اور آپ کی دعا مقبول ہو جائے. لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ صاحبان ایمان فرش عزا پر بیٹھ کر کسی مومن کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں, خدایا سب مومنین مومنات کی جو پریشانیاں ہیں تمام کو دور فرما دے. ایک طریقہ اور بھی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا, وہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کوئی عملیات نہیں ہے کہ فلاں آیت تک پڑھو پھر اس کے بعد یہ پڑھو, وہ الگ طریقے ہوتے ہیں, وہ عملیات ہیں. یہ طریقہ صاحبان عرفان ہے, وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کی جو نافلہ نماز ہے اس میں پڑھ لیجئے, بڑا سکون رہتا ہے اس نماز کے اندر. کہ یہ نماز ہے بظاہر ایک رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھنے والی, لیکن واحد یہ نماز کہ جس میں کھڑے ہو کے پڑھنے کے بجائے بہتر ہے کہ اسے بیٹھ کے پڑھا جائے, اور بیٹھ کے پڑھنے کے لیے اس کو دو رکعت میں تبدیل کر دیا جائے. تو رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ واقعہ, اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ انا انزلنا. یہ صاحبان عرفان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 100 آیات کی فیگر سونے سے پہلے اس طرح مکمل کر لیں کہ نماز وہ طیرہ بھی ہو جائے اور 100 آیتوں کی تلاوت بھی مکمل ہو جائے. تو آئیے, اس کے بیان کے ساتھ میرا اصل عنوان یہ نہیں تھا, لیکن بہرحال ایک لفظ خلق ہے, ایک لفظ امر ہے, اور ہماری بات کل پہنچی تھی لفظ عزت سے لفظ عقیدہ و عمل کے درمیان گفتگو تھی ہماری. اس کی بارگاہ میں دو مسئلے, ایک مسئلہ کلم الطیب, ایک مسئلہ العمل الصالح. اور ہم نے اسی کے اعتبار سے عنوان کا جو انتخاب کیا وہ لفظ عقیدہ اور لفظ عمل. اب شاید آپ کے اذہان میں یہ بات سوال کے طور پر اٹھے کہ عقیدہ اور عمل کیوں، ایمان اور عمل صالح کیوں نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں دو الفاظ کو خاص مورد نگاہ قرار دیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، الیہ یسعدو، اس کی طرف صعود کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کون؟ الکلم الطیب. کلم جمع ہے اس میں جنس جمعی کے طور پر. اب یہ ذرا سا عربی گرامر کی وضاحت ہے، اس میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. ایک لفظ کلمات، ایک لفظ کلم، کلمات اور جمع ہے، کلم اور جمع ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسم جنس جمعی، یہ پورے جنس کلمات کو اپنے اندر جمع کر لیتی. تو اب چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کو جمع کیے ہوئے اسم جنس جمعی اس کا نام پڑے گا. پروردگار نے اس کے لیے اعلان کیا الیہ یسعد الکلم الطیب. اور اب آئیے اس کو تلاش کرتے کرتے سورہ مبارکہ ابراہیم میں چلتے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہ ثابت وفرعہا فی السماء. کتنا حسین انداز مالک کا، ایک ایک لفظ دل چاہتا ہے کہ چوم چوم کے آگے بڑھیں. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کس طرح سے، ضرب اللہ مثلا اللہ مثال دیتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کس طرح سے مثال دیتا ہے. پروردگار تو دکھا دے، ہم نے نہیں دیکھا کہ تو مثال کیسے دیتا ہے. کا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن، کا کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پاکیزہ درخت کی مثال لے کر آتا ہے. اب درخت کو سمجھنا آسان ہے، کلمے کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ درخت ہر انسان سمجھ سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا، عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ آپ بھی اب صاحب علم صاحب فضل ہیں، آپ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے درمیان نسبت کیا ہے. جیسے بالکل کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر کا سوال تھا اپنی اماں ثانیہ زہرا سے کہ آپ میں اور دادی زہرا میں مقام کا تناسب کیا ہے، کون افضل ہے. ایک سوال وہاں، کون افضل ہے. حالانکہ قسم بخدا اگر آپ اور مجھ جیسے غلام ابن غلام ابن غلام کنیزوں کی اولاد ہم جانتے ہیں کہ زہرا افضل ہیں جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ سے، تو کیا جناب علی اکبر نہ جانتے ہوں گے؟ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ شہزادہ جو شبی محمد ہو، اور صرف شبی نہیں، شبی ہونا کمال نہیں ہے، شبی ہونا جمال ہے. کمال کیا تھا؟ کمال تھا سیرت و گفتار میں محمد مصطفیٰ کی تصویر ہونا، یہ کمال تھا. تو سوال ایک وہ، اس سوال کا قائم کیا جانا جناب زینب علیا کے حوالے سے جناب شہزادی علی اکبر علیہ السلام کا، یہ برات برحال کربلا میں قربانی کے باب میں آتی. عبداللہ ابن عباس سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ آپ کا علم اور مولائے متقیان کے علم میں کیا تناسب ہے، کیونکہ اب ابن عباس کو ہی اتنا بڑا صاحب علم سمجھا جا رہا تھا کہ جیسے ان سے بڑا ہونا تو کیا عنوان، ان سے بڑا کون ہوگا. سلام ہو اس عظیم شاگرد علی پر اسے اپنی حیثیت بھی یاد تھی، علی کا مقام بھی یاد تھا. بہت سے طالب علم جب ذرا سا، میں کیا جملہ استعمال کروں، کہ جب کبھی زیادہ بڑا مقام مل جائے کسی کو اس کی حیثیت سے تو بھول جاتا ہے وہ کسی کا شاگرد تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا ہوتا ہے, بلکہ جملہ آپ کی خدمت میں کہوں, اس زمانہ گزرا ہے جبکہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں. آپ کس کے شاگرد ہیں؟ کہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں. اب زمانہ بدل گیا, آپ کہتے ہیں جی ہم کسی کے شاگرد کہاں ہو سکتے ہیں, باقی جتنے ہو سب ہمارے شاگرد ہیں. زمانے کی روش نے اس حد تک انسان کو گرا دیا کہ استاد کو ہی بھول گیا ہے. خیر بات تو ابن عباس کی ہو رہی تھی, اور ابن عباس مولا متقیان کی نسبت سے بیان کر رہے تھے کہ تمہیں میں کیا سمجھاؤں کہ مولا علی کا علم کتنا تھا اور میرے پاس علم کتنا ہے. تم علم کا سمجھ سکتے ہو؟ تم نے گاؤں کا ماحول دیکھا ہے, عرب کا مزاج سمجھا ہے, تم پانی اور دریا سمندر سمجھ سکتے ہو؟ سمندر سمجھتے ہو؟ جی سمجھتے. کہ سمندر کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ سمجھتے ہو؟ کہ سمجھتے. کہ اگر یہ سمجھتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ پورے سمندر کے مقابلے پر پانی کے ایک قطرے کی جو حیثیت ہوگی وہی حیثیت میرے علم کی علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر ہوگی. یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الفاظ کیا ہیں کہ کیا سمجھیں گے یہ لوگ کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ تو قرآن اس لیے مثال بنا کر کہتا کہ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح سے مثال لے کر آتا ہے؟ سمجھانا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. سمجھایا کیا؟ کا شجرتن طیبتن, جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو. درخت میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, درخت کا پھل کیسا ہے, پتے کیسے ہیں, چھاؤں کیسی ہے, درخت کا تنا کیسا ہے, اس کی لکڑی کیسی ہے, کہ یہ سب باتیں مت دیکھو. دو دیکھو باتیں, ایک جڑ دیکھو, ایک اس کی شاخوں کا عنوان دیکھو. اصلها ثابت وفرعها فی السماء, اتنا تو ہر انسان سمجھتا ہے دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو, کہ زمین میں درخت کی جڑ اور شاخیں جانب آسمان بلند. کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھو کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جو مثل اصل کے ہے اور عمل مثل فر کے ہے, یعنی مثل پتوں کے, شاخوں کے, درخت کی تمام ان تمام مثالوں کے ساتھ. تو دو باتیں واضح ہو گئیں کہ پروردگار نے سورہ فاطر میں لفظ کو استعمال کی کلم الطیب, اور سورہ ابراہیم میں کلم الطیب کے ایک صیغہ مفرد سمجھایا کہ کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ, جبکہ صاحب تفسیر میزان نے اس کے ذیل میں وضاحت میں لکھا کہ اس سے مراد کلم الطیب سے مراد الاعتقاد العقیدہ. رب کی بارگاہ میں صعود کیا کر رہا ہے؟ العقیدہ. صعود کا مطلب خدا قبول کر رہا ہے صرف عقیدوں کو. عمل صالح تو ان کو بلند کرنے کا کام کر رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے اطمینان سے آگے بڑھنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اذہان میں سوالات بھی آ رہے ہوں گے کہ آج تو قبلہ نے عمل صالح کو پیچھے کر دیا ہے اور عقیدے کو آگے کر دیا. عقیدہ تو ہوتا ہی آگے. اصل ثابت, قرآن اس سے اصل کہتا ہے, آپ اصول دین کہتے ہیں. اصول دین کہتے ہیں دین کی جڑیں, روٹس کہاں پر, زمین کے اندر, اور اس کی شاخیں کہاں بلند ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسجد امام حسین علیہ السلام میں آئے, اور اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا باہر سے کہ مسجد کھلی ہے کہ بند ہے. رات کا وقت ہے, دن میں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا پہچاننا, کھلی ہے کہ بند ہے. کہ ایک پہچان آپ کر لیتے ہیں, جیسے کہ اب تو اس مملکت میں ایک طریقہ ہے نا کہ جو مکان آگے اب توڑنے ہوں تو ان کی بجلی کاٹ دیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, لائن کاٹ دیتے ہیں. تو اب مطلب کیا کہ آپ آئے دیکھ, رات کا وقت ہے, آپ نے دیکھا مسجد کھلی ہے یا بند ہے, کہ پہچان کیسے ہو, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. کہ اگر مسجد میں اندر لائٹس روشن ہیں سمجھو مسجد کھلی ہوئی ہے, روشنی اندر موجود ہے تو باہر چھلک چھلک کے آ رہی ہے. اگر انسان کے دل میں عقیدہ موجود ہو تو روشنی عقیدہ ولایت کی تمام اعضاء و جوارے سے چھلک کے باہر آ رہی ہوتی ہے. عقیدہ جو زبان سے کہا جائے اس کا نام نہیں ہے, عقیدہ وہ جس کی بنیاد پر عمل استحکام لے رہے ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیجیے آیت کی وضاحت میں بھائی, آیت سے آیت تک سفر طے کریں, اور آج بڑا مشکل عنوان شروع کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور یہ تمام ایام جو ہوں گے ذرا سا بحث آسان نہیں ہوگی. سورہ مبارکہ سواد میں آیت کا نشان ہے 75 نمبر کی آیت ہے. پروردگار نے ابلیس سے خطاب فرمایا, قال یا ابلیس, کہا خدا نے, کیا کہا؟ یا ابلیس. اب قیامت تک قرآن پڑھتے رہو گے, کیا کہو گے؟ یا ابلیس. تو یا کہنے سے ابلیس کوئی تبدیل ہو گیا؟ عجیب ہیں نا واقف افراد. میں نے کل جملہ کہا تھا نا آپ سے کہ جن کو آل محمد کی مودت کی چاشنی نہ ملی, مٹھاس نہ ملی, انہیں ابھی تک قرآن کی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی. اشارہ تو کیا سمجھیں گے, لطائف تک کہاں پہنچیں گے, انہیں تو ابھی تک عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی. الفاظ کیا ہیں قرآن مجید کے؟ قال یا ابلیس, کہا خدا نے, اے ابلیس, ما منعک, کس چیز نے تجھے منع کر دیا, ان تسجد, کہ تو سجدہ کرے. سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کر دیا؟ لما خلقت بیدی, اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اب پڑھیے قرآن, یہ عبارت ہے, خدا کے دو ہاتھ ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مشکل یہ کہ انسان جب آیت پڑھتا ہے, کوئی آیت پڑھے, مثلا سورہ مبارکہ رحمان نے پڑھ لیا, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بنائے جانے کے عنوان سے پڑھ لیا کہ اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, وسنا الفلک بعیوننا, بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس نے سوچا کہ میری آنکھیں ہیں تو اللہ کی بھی ہوں گی. بہت غور کیجئے گا, میں بہت آہستہ آہستہ مشکل لمحات میں داخل ہو رہا ہوں. میری آنکھیں ہیں تو اللہ کی بھی ہوں گی. اتفاق سے لفظ آئیون استعمال ہوا, تو آپ بھی اپنی آنکھوں کو عربی میں آئیون ہی کہتے ہیں. استعمال لفظ وجہ یعنی چہرہ, تو میرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہوگا. پھر دو ہاتھ, اللہ اکبر. ہم عبارات قرآن پڑھ رہے تھے, جیسا قرآن میں لکھا تھا ویسا اپنے آپ پر اس کو سمجھ رہے تھے کہ میرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ, میری آنکھیں تو اللہ کی آنکھیں, میرے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ. مکتب آل محمد میں امام صادق علیہ السلام کا ایک بہترین جملہ, فرماتے ہیں توحید کی بنیاد اس بات پر کہ جو اپنے لیے روا سمجھتے ہو اسے خدا کے لیے روا مت سمجھو. اب جو تمہاری آنکھوں کا عنوان ہے وہ اور ہے، خدا کے عین کا مطلب اور ہوگا، جو تمہارے چہرے کا عنوان ہے وہ الگ ہے، خدا کے چہرے کا عنوان اور ہوگا، تمہارے ہاتھوں کا عنوان الگ ہے، خدا کے کوئی اور ہاتھ ہوں گے، اپنے ہاتھوں کی طرح خدا کے ہاتھ نہ سمجھنا، اپنی آنکھوں کی طرح خدا کی آنکھیں نہ سمجھنا، اپنے چہرے کی طرح خدا کا چہرہ خیال مت کرنا، ورنہ توحید ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک فرمان نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ تو اپنے لیے سمجھتے ہو کہ تم کہاں تھک جاتے ہو، تم کہاں بیٹھ جاتے ہو، تم جو مرضی آئے کر لیتے ہو، تم جس کو چاہو مار لیتے ہو، جس کو چاہو چوم لیتے ہو، الفاظ پہ غور کیجئے گا، تمہاری آنکھیں ہوتی ہیں، تمہاری زبان ہوتی ہے، تمہارے کان ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھ ہوتے ہیں، تم ایسے خدا کے بارے میں خیال مت کرنا ورنہ توحید ختم ہو گئی۔ فلوات پڑھے محمد والے محمد، اب آئیے پھر خدا کے دو ہاتھ کون سے؟ خدا کے دو ہاتھ میں ایک ہاتھ کا نام ہے خلق اور ایک کا نام ہے امر۔ خدا کے دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں، خدا کے دو ہاتھ کا نام ہے، ایک کا نام ہے خلق اور ایک کا نام ہے امر۔ اور امر پر جانے سے پہلے پہلے وضاحت خلق، خلق کیا ہے؟ پروردگار نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ ترجمہ کر دوں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے لیے ترجمے کی حاجت تو نہیں ہونی چاہیے بھائی، جس سرزمین پر رہتے ہیں یہاں کی سرکاری زبان تو عربی ہے، البتہ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اس کے عربی سیکھتے، ہم نے انہیں اردو سیکھا۔ چلو بات پڑھے محمد والے محمد، ہمارا مزاج ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ پروردگار فرماتا کہ اللہ نے خلق فرمایا ہر دابے کو، ہر زمین پہ چلنے والے وجود کو، چاہے زمین پر اپنا پیٹ لگا کے چلتا ہو، زمین پر دو اپنے قدم رکھ کے چلتا ہو، یا زمین پر چار پاؤں اپنے رکھ کے چلتا ہو، ہم نے ان سب کو بنایا ہے کس سے؟ پانی سے۔ لفظ خلق کا بھی غور کیجئے، پانی بھی نہیں، ہماری اس وقت بحث جو ہے پانی بھی نہیں ہے، خلق پہ ہے۔ اور آپ کو وہاں تک لے جانا ہے کہ جہاں سے اپنے بات مکمل کر سکیں۔ اب آئیے سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، وخلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ نے انسان کو بنایا بالکل اس مٹی سے کہ جو کھن کھناتی ہوئی ٹھیکرے کی طرح کی مٹی تھی، اس سے بنایا، اس سے بنایا، میٹیریل اناؤنس ہوا، کس میں؟ دابا میں، پھر اناؤنس ہوا انسان میں، پھر اناؤنس ہوا جن میں۔ اللہ نے جن کو کس سے بنایا؟ کہ بھڑکتے ہوئے شولوں سے اور آگ سے بنایا۔ اس کا مطلب اب تک کی آیتوں میں آپ نے محسوس کیا کہ ایک چیز بنی اور جس سے بنی، دونوں بیان کیے گئے۔ الوات پڑھے محمد والے محمد، اب آئیے ایک آیت روشن لیجیے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت بہت مشہور، پروردگار کا اعلان اس آیت کے اندر، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے اظہار نبوت فرماتے تھے، اعجاز دکھاتے تھے، یعنی معجزات دکھاتے تھے، تو آپ کے الفاظ کو قرآن نے آیت کا عنوان دیا، وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور میں تمہارے لیے بناتا ہوں، تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین گیلی مٹی سے، कहै अति तैर, परिंदे की सी मूरत। अब मैं हर आयत पर हर लफ्ज पर तो वजाहत नहीं कर पाऊंगा, लफ्ज मिन इस्तेमाल हुआ इन तमाम मकामात पर। दाबा किससे बनाए? मिन माइन, पानी से। इंसान किससे बनाए? मिन सलसाल, किससे? ऐसी मिट्टी से जिसमें खनखनाहट की आवाज हो। जिन किससे बनाए? मारे जिन मिन नार। ठीक, चार बातें हो गई। और किससे बनाए? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से बनाए, तीन। इसका मतलब है लफ्ज खल्क जहां भी इस्तेमाल होगा उसमें जिससे बनाया है वो और जिसको बनाया है वो, और बीच में लफ्ज मिन इस्तेमाल होगा। तमाम जमीन पर चलने वालों को बनाया पानी से। अब मिन अरबी में है, से उर्दू में है। अब ये से वो नहीं है, इसलिए बात पढ़े मोहम्मद वाले में जो अरबी। किससे बनाया इंसान को? सलसाल से। किससे बनाया जनों को? क्या मार्जिन मिन्नार से। किससे बनाया ईसा ने परिंदों को? मैंने तीन, मिट्टी से। तो जहां लफ्ज से इस्तेमाल हुआ वहां समझिए लफ्ज खल्क है जो खुदा बताना चाह रहा है। और खल्क में जब तक पहले से मटेरियल मौजूद ना हो तब तक वो शय नहीं बन सकती। तो खालिक होना और है और साहिब अमर होना और है। अभी हम लफ्ज खल्क पर हैं। अब ये सवाल पैदा हुआ, अव्वल मखलूक या सादर अव्वल, जो खुदा से सादर हुए, जो खुदा से बनाए गए, जो खुदा की तरफ से बने, अव्वल मखलूक खुदा ने किससे बनाई थी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ने, जवाब दे दिया आपने। आइए मैं आपको लाता हूं, आपका जवाब नूर से बनाई थी। आइए हम चार इसमें लेके आते हैं, फिर पूछेंगे आपसे कि जवाब आपका सही है या गलत। पहला मसला, अव्वल मखलूक जो भी अव्वल मखलूक, रूह हो, कलम हो, या अर्श हो, या नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोई भी वजूद हो, अव्वल मखलूक खुदा ने कैसे बनाई? यह रवायत आपके इल्म में कि जब पूछा गया मासूम से मौला बताइए कि परवरदिगार ने कायनात को किस शय से बनाया, वो रिवायत अभी रखे जहन के अंदर, पढ़ूंगा बाद में। अव्वल मखलूक या सादर अव्वल, तो पहली मर्तबा सदर हुआ, ईजाद हुआ, वो क्या था? अल्लाह ने किससे बनाया था? अगर अव्वल मखलूक अल्लाह ने बनाई हो किसी भी शय से तो वो शय अव्वल मखलूक हुई। अब वो शय किससे बनाई? जिससे बनाई। तो हम पीछे आते जाएंगे और अकीदे की जुबान में इल्मे कलाम की बहस में इसको कहते तसलसल, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। और तसलसल बातिल है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका ऐन कोई नहीं है। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरी जेब में तो शायद हो, मैं सोचता हूं मिसाल कोई होनी चाहिए ताकि हर बच्चा समझ ले बात को मेरी, कि ये तस्बीह के 100 दाने, ये दाना पहले बना है, ये किससे बना? कि ये इससे बना है। ये किससे बना? ये इससे बना है। ये इससे बना है। ये इससे बना है। ये इससे बना है। आप चलते चलते या तो आ गए उसी सिरे पर कि जो आखिर वाला है वो अव्वल से बना है। इसको कहते हैं दौर। दौर तो आप जानते हैं ना, चौराहे चौरंगी को बोलते हैं दौर, दौरान। दौर भी बातिल है और तसलसल भी बातिल है। इल्मे कलाम की इस्तेलाहात में दोनों बातें बातिल। क्यों बातिल? कि नतीजा नहीं मिल रहा इसलिए बातिल। जो खुदा तक ना पहुंचाए सारा इल्म बातिल, नहीं तो और क्या है। अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, शायद कोई मुझे टोक न दे तो रिवायत पढ़ रहा हूं, अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार व आखिरुल इल्म तफीजुल अमर इलैह। علم کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچان لے، اگر پہچان لیا تو عالم ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر ایک کینسل ہو گیا نا. خدا نے اول مخلوق کو کسی شے سے نہیں بنایا. اب یہ تو آپ سب اس پر مضبوط ہو گئے نا کہ کوئی لاکھ آپ سے کہے آپ کہہ سکتے ہیں ممکن نہیں. اول مخلوق اگر کسی شے سے بنے تو وہ شے اس مخلوق سے پہلے ہو گئی، پھر اول تو وہ ہو گئی. اب آئیے نمبر دو، پروردگار نے اول مخلوق کو لا شے سے بنایا. شاید آپ نے کسی نے بے شک کہہ دیا، لیکن فیصلہ مت کیجیے، بھی فیصلہ آخر میں ہوگا، ابھی تو چل رہا ہے مقدمہ. پروردگار نے اول مخلوق کو بنایا لا شے سے. آج آپ کے اذہان کا امتحان ہے، اور میں کل کہنا بھول گیا کہ بادام کھا کے آئیے گا. اول شے کس سے بنی؟ کہ اول شے لا شے سے بنی. بڑا اچھا جملہ ہے، لا شے سے. لا شے کا ترجمہ کیا ہے؟ لا شے کا آسان ترجمہ کچھ بھی نہیں. تو کیا کچھ بھی نہیں سے بن سکتا ہے؟ بتائیے یس یا نو. نا کچھ بھی نہیں سے نہیں بن سکتا. اور گھبرائیے نہیں، ان دو باتوں کے لیے دو خطبوں کا حوالہ، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر ایک اور خطبہ سلیکٹ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. فرماتے ہیں مولا کہ انش الخلق وابتدعہ ابتداء، اس نے مخلوق کو ایجاد کیا اور اس سے ابتدا کی ابتدا کرتے ہوئے. ابھی ہم ایجاد پر پہنچے نہیں ہیں. انش الخلق، انشا معنی پیدا کرنا، اس نے خلق کو پیدا کیا. انشا ان وابتدعہ ابتداء. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ کیا تھے؟ فرماتی ہیں، ہاتھ پڑے محمد و آل محمد، ابتدع الاشیاء لا من شے، اس نے اشیاء کو آغاز میں بنایا لا من شے، لا شے سے نہیں، لا من شے. اب دو باتیں الگ الگ ہو گئی، ایک ہی لا شے سے بنانا، ایک لا من شے سے بنانا. کوئی شے تھی ہی نہیں جس سے بنا تھا، تو کوئی شے نہیں ہے اور لا شے بھی نہیں ہو، تو ہوتی نہیں، عدم ہے وہ. تو اب آئیے تیسرا مسئلہ کہ پروردگار نے اول مخلوق کو کس سے بنایا. اور بہت سارے سوالات آپ کے اس کے ذیل میں آئیں گے، دعاؤں کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی، جب تک کہ یہ باتیں واضح نہ ہو جائیں. پروردگار نے مخلوق اول کو بنایا اپنے نور سے، پھر کہا بے شک. آئیے طلبات پڑھے محمد و آل محمد. ایک ظاہری معنی کے اعتبار سے اگر خدا اپنے نور سے بنائے تو آپ کوئی معنی دیجئے اس کو. اپنے نور سے بنانے کا مطلب ایک تو ظاہری یہ ہو گیا کہ اس نے اپنے نور کا کوئی حصہ الگ کیا ہو اور اس سے بنایا ہو اول مخلوق کو، اس سے بنایا ہو اول مخلوق کو. تو جب خدا نے اپنے نور سے بنایا اور نور کا حصہ کچھ الگ ہوا جس سے یہ بن گئے، تو خدا کے جز تو ہو گئے. اور جب خدا کے جز ہو جائیں تو خدا قابل تجزیہ ہو گیا، اور جو قابل تجزیہ ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. بعض روایات آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو فیل آئے گی کہ شاید نور کا مطلب یہ کہ روشنی سے بنایا، تو روشنی کوئی شے ہے نور کی روشنی، نور کی روشنی، شے روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے، اول مخلوق کو خدا نے نہ تو بنایا کس سے، کسی شے سے، نہ بنایا لا شے سے، نہ بنایا اپنے نور سے، اول مخلوق کو بنایا امر سے، لفظ کن فیکون۔ جب اس نے چاہا کہ ہو جائیں تو وہ ہو گئے، بننا کیسا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد والے محمد۔ ابھی امر کی پانچ اقسام بعد میں بات کریں گے، فی الحال ایک چھوٹی مثال دیتے ہوئے کہ کبھی کبھی انسان مثالوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بہت مشہور مثال ہے کہ دربار تھا متوکل کا، اور متوکل نے ایک جادوگر کو بلا کر پتلی پتلی روٹیاں بنوا کے، سارا واقعہ آپ کے علم میں، میں خالی آپ کو لا رہا ہوں قریب کرنے کے لیے، پتلی پتلی روٹیاں بنوا کر اس نے حجت خدا کو دعوت دے دی۔ حجت خدا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس آپ آئے، اور وہی سمجھ رہا تھا کہ شاید امام کے ساتھ کوئی استہزاء کرے گا، امام کی شخصیت کو متاثر کرے گا لوگوں کی نگاہوں میں، اس لیے سب کو بلا کے اس نے جادو کا کوئی بٹھایا اور امام کے سامنے بٹھایا، اور ایسے مقام پر بٹھایا کہ جہاں اس جادوگر کے پیچھے، اب متوکل کا جو گورنر ہاؤس ہوگا، جو ایوان ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، جبکہ ہم نے اب دیکھا جا کے پاکستان کے وزیر اعظم کا ایوان کتنا بڑا ہے، سنا ہے بھینسیں بھی پالی جا رہی تھی وہاں پہ۔ خیر یہ تو کہیں ہم اور نکل جائیں گے، پھر کتنی گاڑیاں تھیں، کتنے نوکر تھے۔ تو جب اس طرح کے غریب ممالک کے وزرائے اعظم کی حالت یہ ہو، تو جو 50 مملکتوں کے برابر حکومت تھی، کتنا عمدہ قالین ہوگا، کتنا عمدہ ماحول ہوگا، کتنے مہنگے سامان رکھے ہوئے ہوں گے اس میں، پیچھے بنے ہوئے قالین پر شیر کا واقعہ آپ کے محفوظ ہے، شیر تھا نہیں، کارپیٹ تھا، اور کارپیٹ پر رنگوں کو جو استعمال کیا دھاگوں میں، اس سے شباہت آ رہی تھی جیسے کوئی تصویر بنا دی گئی ہو، باقاعدہ پینٹنگ میں نہیں تھی، قالین تھا۔ اور جیسے امام علیہ السلام کے ساتھ اس نے ذرا سا استہزاء کرنا چاہا کہ امام کے ہاتھ کی روٹی کو اڑا دیا۔ اگر ہم صرف اسی ایک جملے میں ڈیپ میں جائیں تو بہت بڑی بات ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ہاتھ سے روٹی کیسے اڑائی گئی، اڑا دیا، پھر اڑا دیا، امام نے حلم خدا کا جو اظہار تھا فرمایا، صفات مظہر خدا آل محمد ہے۔ اس کے بعد اس نے جب دو دفعہ یہ حرکت کر لی، تو امام نے پھر پیچھے بنے ہوئے قالین پر نقش شیر کو فرمایا، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کو نگل لے آ کر، لا شے تھا، اگر اس کو اس کی ماں جنتی تو خلق ہوتا۔ بھائی میل فیمیل کا عنوان آپ کے علم میں، شک میں مادر میں آتا، کب پیدا ہوتا، کب بڑا ہوتا، کب حملہ کرنے قابل ہوتا، یہ خلق۔ اور امام نے فرمایا نکل کر اسے نگل لے، دیکھ کیا رہا ہے؟ تو لا شے کو شے میں بدلا خلق سے نہیں، امر سے۔ کاش کے اس وقت کیمرے ہوتے، آج کا جدید الیکٹرانک میڈیا موجود ہوتا تو دیکھتا کہ قالین اپنے مقام پر محفوظ تھا، قالین نکلا نہیں ہے، قالین سے تصویر ختم نہیں ہوئی ہے۔ شاید ابھی ہولوگرام کے ذریعے سے یا 3D کے ذریعے سے شاید کوئی بات سمجھانے میں آسانی ہو، لیکن ابھی بہت دور ہے وقت جبکہ آسمانوں پر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو ملاحظہ کریں گے۔ وہ تصویر نہیں ہوگی، حقیقت ہوگی۔ امام نے اسے بلایا، اس نے جادوگر کو بمائے کل شے نگل دیا، اس کی باقیات بھی کچھ بھی نہ چھوڑی، ایسے ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ تو لا شے کو شے بنایا، شے کو لا شے بنا دیا۔ جادوگر تھا شے، شیر تھا لا شے، لا شے کو شے بنایا، اور پھر جو شے موجود تھی جادو جادوگر اس کو بنایا لا شے، جیسے کہ تھا ہی نہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بعد میں کتنا کارپیٹ سے نکالا گیا ہوگا، اس کے دھاگوں کو شاید کہیں حلوات پڑے محمد والے محمد کہاں گیا، کہاں گیا جی، گیا ہو تو لا شے ہو گیا۔ تو صاحب امر کے اختیار کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کہ وہ اس پر قادر ہیں کہ لا شے کو شے بنائیں اور شے کو لا شے کر دیں۔ تو اگر بندے ایسے ہوں تو رب کیسا ہو، اگر بندے ایسے ہوں رب کیسا ہوگا۔ اور آئیے آج کی حد تک آپ کی خدمت میں، یہ تو بات تھی عقیدے کی، پہلی منزل تھی ہماری مجالس کی کہ لفظ خلق اور لفظ امر بات کر رہے ہیں، اور پھر خلق اور امر دونوں کا استعمال مالک نے کہاں کیا، اور خلق اور امر کبھی کبھی آپس میں ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے۔ تمام کائنات کے مسائل میں خلق کا دخل کتنا ہے اور کتنا دخل امر کا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آج سے آئیں گی، لیکن پہلے آج امام صادق علیہ السلام تو السلام کے حوالے سے جملہ بیان کر دیتا ہوں۔ میرا عنوان ایسا کہ عقیدہ بھی اور عمل بھی ہے، تو عقیدہ تو بیان کر دیا، عمل کی بات بھی لے جائیے۔ اب اگر آپ کو کوئی خط لکھے، اب خط تو نہیں آتے، زمانہ گیا، اب آتے ہیں ایس ایم ایس۔ ارے واٹس ایپ تو آج کے جدید اس کا نام ہے نا، کوئی اور نام ہو سکتا ہے، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ فیکس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں کہہ دیں۔ جدید طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لیجئے، کوئی خط یعنی کوئی پیغام آپ تک پہنچا ہو آپ کے کسی چاہنے والے کا، آپ کیسے پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے یا ویسے ہی پڑھیں گے، کہا جیسی وہ ہوگا شخصیت ویسے پڑھیں گے۔ اگر یہ پتا ہو کہ یہ تو ہمیشہ مانگنے والا ہے، قسم بخدا آپ ایس ایم ایس کو ایسے پڑھیں گے جسے سمجھا ہی نہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں کیا، اس کے جو آپشنس میں جا کر آف کر دو تاکہ معلوم ہی نہ ہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اور اگر ہو کسی دینے والے کا پھر تو چوم چوم کے پڑھیں گے، کیا پتا کون سی آفر سلوات پڑے محمد والے محمد آ گئی ہو۔ ایک خط لکھا ہے آپ کو 1400 سال پہلے معصوم نے، اس خط کے سارے جو مندرجات ہیں جو اس میں تمام باتیں ہیں وہ تو ساری بیان کرنا شاید مشکل ہو، اسے چند باتیں میں روز انشاءاللہ آپ کے یہاں بیان کروں گا۔ اس خط کو پہلی بات تو یہ کہ انسان پڑھے، یاد کرے، سمجھے، اوروں تک پہنچائے اور عمل کرے۔ اس میں امام ارشاد فرماتے کہ علیکم بالحیاء، تم پر لازم ہے کہ حیا کا دامن تھام کے رکھو۔ حیا کے اعتبار سے خالی ایک جملہ کافی ہے. کبھی کبھی حیا بیجا ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, مولا متقیان کے حرم میں ایک متقی پرہیزگار شخص پہنچے ہوئے تھے, وہ بیان کر رہے ہیں اپنا واقعہ صاحبان علم سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سلوات کی آواز سے لگ رہا کہ آپ تھک گئے شاید. میں مثال بھی بدل سکتا ہوں آپ کے لیے, مگر پہلے سن لیجئے. مولا کے حرم میں گئے. اب تقویٰ پرہیزگاری مولا کے حرم میں, کہہ رہے کوئی تاجر ہندی پہنچا ہوا تھا, اس نے کوئی مولا کے نام سے نظر کیا اور کچھ سکے جو ہیں وہ اچھالے خوزے کے اندر تاکہ زارین اس کو لوٹ لیں. اب یہ شرم کے مارے کہ میں کہاں سفید داڑھی کے ساتھ, میں کہاں اس لباس سے تقویٰ کے ساتھ یہ سکہ تلاش کروں. کہتے ہیں میرے کاندھے پر آ کر گرا. دوسرے زائر نے جلدی سے آگے اچک لیا, میں حیا میں رہ گیا. تو بیجا حیا بھی انسان کو محروم کر دیتی ہے. اور طریقہ آپ کو سیکھنا قرآن سے, سن لیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امامت سے نوازا تو آپ نے فوراً ہاتھ پھیلا دیا. قال من ذریتی, اگر آپ کو تبرک مل رہا ہو باہر گیٹ پر تو آپ بھی دیکھتے ہیں نا تبرک کیسا ہے. تبرک اگر نارمل ہے تو ٹھیک ہے, ایک بھی بہت ہے, اور اگر اسپیشل ہے تو آپ بے ساختہ تلاش کرتے ہیں کوئی تعلقات نکل آئے, ورنہ اس سے ہی بولتے ہیں بھائی دو, ایک اور دو, ایک اور دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں نبوت جب مل رہی تھی تب سوال نہیں کیا والا, خلت مل رہی تھی سوال یہ نہیں کیا, جب امامت مل رہی تھی تو کہا یہ تو قیامت تک چلے گی. اب میں کیا جملہ استعمال کروں, ایکسپائری, قیامت تک کے لیے. کہ امامت ختم نہیں ہوگی, نبوت ختم ہو جائے گی. ایک مقام پر آ کر نبوت ختم ہو جائے گی, مگر امامت قیامت تک چلے گی. آپ نے مانگ لی, حالانکہ بات شرم کی ہے. صلوات پڑھے محمد والے اللہ کے بادشاہ. علیکم بالحیا, تم پر لازم ہے کہ شرم اور حیا کا دامن تھام کر رکھو, لیکن جہاں حیا نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. امام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات حیا انسان کے رزق کو روک دیتی ہے. ایک حیا ذاتی ہے وہ الگ, ایک حیا من حیث ملت ہے وہ الگ. ہماری اور آپ کی کیفیت کیا, شخصی اعتبار سے ہمارا کوئی مقام ہو گیا نہ ہو, جب سے ایام عزا کے شروع ہوئے ہم بن گئے سفیران عزا. اب آپ کیسے بن گئے کہ روز ایک گھر سے آتے ہیں ایک گھر میں جاتے ہیں, اور اس گھر کو امام بارگاہ کہتے ہیں. اب اگر کوئی گھر سے آتا اور جاتا ہو تو اسے گھر والا یا گھر والوں سے محبت کرنے سمجھا جاتا ہے. اب آپ کا عمل میرا عمل لوگوں کے لیے اس بات کی علامت بن رہا. تو علیکم بالحیا, اپنے معاملات پر خیال کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں آل محمد سے منسوب کرتے ہوئے آل محمد حیا محسوس کریں کہ تم ان سے منسوب ہو رہے. وَتَنَزُّو أَمَّا تَنَزَّحَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ, اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ جس بات سے صالحین نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا, ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تیسری بات, اور تم پر لازم, وعلیکم بمجاملت اہل الباطل, اور تم پر لازم ہے کہ تم اہل باطل کے لیے نرم رویہ اختیار کرو. اب اس کی وضاحت کل ہوگی ورنہ یہ ابھی ہم نے شروع کی تو یہ گھنٹہ لگے گا اس میں. وَعَلَيْكُمْ بِمُجَامِلَتِ اَهْلِ الْبَاطِلِ, یہ آیت میں کہاں لکھا ہوا اور روایت میں اس کا مطلب کیا؟ فی الحال تو اتنی بات کافی کہ قسم بخدا فرش ازائے آل محمد پہ آنے والا علم اور عمل, عقیدہ اور عمل دونوں کے خزانے بھر کے لے جاتا ہے. خدا کے دو ہاتھ اور ہیں, بندوں کے دو ہاتھ اور ہیں. ایک ہاتھ میں عقیدہ ہو, ایک میں عمل ہو, ایک میں قرآن ہو, ایک میں اہل بیت ہو, تو کوئی ہاتھ بچا ہی نہیں جو کسی امریکہ کے آگے پھیلایا جائے. دونوں ہاتھ بھرے ہوئے. جن کے ہاتھ خالی ہوں, اب وہ کہتے ہیں, سنائے جو نیازی ہیں ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ امداد مانگنے نہیں گئے تھے, ہم تو بزنس مانگنے گئے تھے. تو مانگنے تو گئے تھے نا, چلو یہ تو مان لیا نا. اگر آتے در حسین بر تو قسم با خدا دونوں باتیں مل جاتی ہیں, عقیدہ بھی اور عمل بھی. اس کا عقیدہ مضبوط ہو, اس کا عمل مستحکم ہو, اور جب بھی مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے, خدا والوں کے وسیلے سے مانگتا ہے. اسی لیے کامیاب وہی مومن ہے. بس عزیزو, کل محرم کی 12 تاریخ تھی, 13 تاریخ ہے, اور اب آپ عشر اولا میں آتے رہے, کتنے صاحبان ایمان آتے رہے, رات بھر مجلسیں ہوتی رہیں. اب جو مجلسیں ہیں وہ لوٹے ہوئے قافلے کی ہیں. یعنی کل شہیدوں کا ماتم تھا, آج اسیروں کا ماتم ہے. خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی پہ آئے. اور اسیر بھی ایسے تھے, اتنی بے دردی سے رسیوں سے باندھا گیا تھا, اور رسیوں کو پکڑ کر کھینچا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک جملہ کافی ہے کہ 12 خواتین کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا, باقی ساری خواتین اپنے اعتبار سے بڑے سن میں تھیں. ایک 4 سال کی بچی تھی, اس کی گردن کو رسی سے باندھا گیا تھا. جب بیبیاں اٹھتی تھیں تو سکینہ کا گلا چھل جاتا تھا. واہ غربتا عزیزو, قافلہ کربلا سے چلا تو گیا ہے اسیروں کا, لیکن گیا کیسے ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا, اور دفنائے شہدائے کربلا کا ایک جملہ بیان کیا تھا, اور آج دل چاہتا ہے کہ ایک اور تدفین بیان کر دوں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سارے ایک ہی وقت میں دفن ہو گئے. مختلف تاریخ کے انداز ہیں کہ قبریں کیسے بنائی گئیں, کتنی قبریں مشترکہ تھیں, کتنی قبریں الگ الگ تھیں. سب سے آخر میں دفن ہوئے جناب جان, شہادت کے 10 دن کے بعد. تو اس لیے روایت تھی تدفین کی وہ الگ الگ ہے. میرا چوتھا امام جب کربلا پہنچا تھا نا, تو قبیلے بنی سد کے زمیندار امام کے ساتھ ساتھ تھے. اب پہچان ہو گئی, معرفت ہو گئی. جب امام نے اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور رونے والوں, کربلا میں 2 لاشیں تھے جو اٹھائے نہیں گئے تھے, خیموں میں لائے نہیں گئے تھے, ایک وصیت کی بنا پر اور دوسرا غربت کی بنا پر. وصیت تو مولا عباس کی تھی, آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے, اور غربت مولا حسین کی تھی کہ کوئی لانے والا تھا ہی نہیں. اور جب یہ دونوں لاشیں نہیں آئے تو ان کی جگہ 2 علامتیں آئیں. عباس نہیں آئے تھے, علم آیا تھا, حسین نہیں آئے تھے, ذوالجنہ آیا تھا. علم کو دیکھ کر سکینہ نے فریاد کی تھی، ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، اور زلجنہ کو دیکھ کے فریاد نہیں کی ہے بلکہ گلے میں باہیں ڈال کے بچی گھوڑے سے کہتی تھی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا. علم کو دیکھ کر اپنی پیاس یاد تھی. اللہ اکبر، پہچانیے مقام سکینہ کو. آج دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ایک دوسرے شہید کی تدفین بیان کر دوں. یہ پھر بات یاد دلا لو کہ کٹے ہوئے سر بعد میں دفن کیے گئے، یہ صرف جسم ہیں شہیدوں کے، انہیں دفن کیا جا رہا. بنی اسد کو کیا معلوم کہ کس کو کہاں لٹانا ہے. اس لیے میرے امام نے فرمایا تھا، میرے بابا کے پانتین ایک اور قبر بناؤ، اس طرح بناؤ کہ پانتین یعنی پاؤں کے پاس سے سرہانہ شروع ہو جائے. کہا مولا یہ کس کے لیے؟ کہا میرا بھائی علی اکبر ہے نا. بابا کو بڑی محبت تھی علی اکبر سے، اتنی محبت تھی اکبر سے کہ کسی کے پیچھے امام دوڑتے بھی نہیں گئے تھے سوائے اکبر کے پیچھے. ہائے حسین. اور سخت ترین جملہ کہ اکبر سے تو اتنی محبت ماں کو بھی تھی. جناب ام لیلہ بڑی صابرہ خاتون تھیں، بڑی حوصلہ مند خاتون تھیں، مگر ایک منزل مصائب کی ایسی آئی کہ ام لیلہ کا چہرہ فق ہو گیا. یوں سمجھی کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئیں. جناب زینب کی ذمہ داری تھی کہ سنبھالیں ان کو. آپ قریب آئیں بھابھی کے پاس، فرماتی ہیں بھابھی اتنا غم کا اثر آپ پر ہو گیا ہے، کیا ایسی بات دیکھ لی ہے؟ آپ تو بڑی ہمت والی خاتون ہیں. تب فرمایا جناب ام لیلہ نے، شہزادی برداشت تو ہم کر رہے ہیں، صبر تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے اکبر کے کٹے ہوئے سر کو قاتل نہر کے کنارے دھو رہا ہے، اور تلاش کیا کسی شہید کا سر دھویا نہیں گیا سوائے اکبر کے سر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر شبیہ پیغمبر تھے. یہ بدبخت اٹھا کے لے کے گئے تھے کہ دکھائیں دنیا کو ہم نے اسے بھی ذبح کر دیا جو محمد کی تصویر تھا. بس شہزادی مجھے بچپن یاد آ گیا اکبر کا، جب میں اکبر کا منہ دھلاتی تھی. آج قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے تھامے ہوئے نہر کے پانی سے اکبر کے چہرے کو دھو رہا تھا. مجھے منظر دیکھ کر اکبر کا بچپنا یاد آ گیا. واہ غربتا واہ محمد. ہر رونے والوں، اس لیے امام نے اپنے بھائی کے لاش مقدس کو اپنے بابا کے پاتین لٹایا تھا. بڑی محبت تھی اسے، ایسے دور حتیٰ کہ دو قبریں بھی نہیں ہیں، اس طرح قبر کے ایک ہی قبر ہے جس میں پاتین جناب علی اکبر کو لٹایا گیا. غربت، اتنی محبت تھی کہ جب سر کٹے ہوئے تھے نوک سنہ پر تھے، لشکر یزید نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے اکبر کے سر کو گھماتے ہیں حسین کا سر نوک سنہ پہ گھوم جائے. رونے والوں درد کو محسوس کیجیے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کے لیے گھومنا آسان ہوگا. نیزے مار کے اٹھایا گیا سر کو. سر امام اکبر کی محبت میں نیزے پر گھوم جاتا تھا. غربت، لشکر یزید نے اس پر رحم کھانے کے بجائے اس پر اور ظلم کیا کہ اکبر کے سر کو نوک سینہ سے اتار کے صندوق میں بند کر دیا. اور اب رات اپنے عیش و عشرت میں مشغول تھے، ہوش نہ تھا اس قوم باطل کو. جب صبح ہوش میں آئے دیکھا سر حسین نوک سینہ سے غائب ہو چکا ہے، اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا. تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے پاس آئے، مارتے جاتے تھے، اتنا مارتے تھے، بتاؤ بابا کا سر کہاں گیا. امام سجاد نے رو کے پوچھا، یہ بتا
دو ظالمو، میرے بھائی اکبر کے سر کو کہاں رکھ دیا ہے؟ وہ جا اکبر کا سر ہوگا، وہی میرے بابا حسین کا سر ہوگا۔ ظالم آئے ہیں، صندوق کو کھولا ہے، اور جو صندوق کو کھولا تو ایسا منظر تھا، اکبر کے سر کے سامنے حسین کا سر، محل زیارت چہرے علی۔
اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ شہزاد اکبر کے رخ جمال کا واسطہ پروردگار، شہزاد اکبر کے تمام تر وجود مقدس کا واسطہ پروردگار، تمام مانگنے والوں کی تمام مشکلات دور فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے جو پریشان ہیں قرضوں کے حوالے سے، روزگار کے معاملات، مالی تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار وسیلہ تو نے بنایا آل محمد کو، مالک ان کے وسیلے سے مانگیں تب بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو کہاں جائیں گے غلام؟ پروردگار شاید ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر اتنا یقین ہے کہ ہمارے مولا حضرات کو دینا آتا ہے۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، ہمیں مانگنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، پروردگار ہمارے الفاظ نہ دیکھ، ہمارے اعمال نہ دیکھ، شہزاد علی اکبر کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد جو بیمار ہیں، خاص طور سے اکلتماس مومنہ کے لیے مالی تمام کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، فرش عزا پر آنے والے ہر خدمت گزار کو توانائی عطا فرما، ہر خدمت گزار کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر خدمت گزار کا رزق میں برکتیں عطا فرما، ہر خدمت گزار کو امام کے ناصروں میں شامل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو امام کے غلاموں میں محشور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس، شمیم انجم بنت عالم حسین اور کشور جہاں بنت حسین مرزا، ان دونوں محرومین کے لیے نماز وحشت کی بھی التماس ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے لیے اور اپنے مرومین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسن۔